بدھ 2 مارچ کی سیربین کے ساتھ غزنفر حیدر کا سلام. امریکی صدارتی انتخابات میں امیدوار بننے کی دوڑ میں ہلری کلنٹن اور ڈونلڈ ٹرمپ آگے آگے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کی کامیابی کی پشت پر مسلم مخالف نعروں نے ہاتھ رکھا.
پچھلے 5-6 سال سے ریپبلیکن پارٹی کی ایک الیکٹورل اسٹریٹجی اسلاموفوبیا بن گئی.
تفصیلاً یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد. یہ بی بی سی اردو سروس ہے، احمد رضا سے خبریں سنیے. امریکہ میں صدارتی انتخاب کے لیے ڈیموکریٹک اور ریپبلکن پارٹیوں کے امیدواروں کی نامزدگی کے لیے 11 ریاستوں میں ہونے والی ووٹنگ میں ہلری کلنٹن اور ڈونلڈ ٹرمپ کامیاب ترین امیدوار رہے ہیں. دونوں نے ہی 7-7 ریاستوں میں کامیابی حاصل کی ہے. تجزیہ کاروں کے مطابق ہلری کلنٹن نے بظاہر نسلی طور پر متنوع ووٹروں والے قومی اتحاد بنانے کی اپنی صلاحیت ثابت کر دی ہے، اور یہی بات نومبر میں ہونے والے صدارتی انتخاب میں کامیابی کے لیے اہم ہوگی. میامی فلوریڈا میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے اپنے حامیوں سے کہا، کہہ رہی ہیں کہ آج ہمارے پورے ملک میں ڈیموکریٹس نے تمام تر رکاوٹیں توڑنے کے حق میں ووٹ دیا ہے تاکہ ہم سب مل کے آگے بڑھ سکیں، اور اب ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم رضاکارانہ کام جاری رکھیں، جو بھی کر سکتے ہیں کریں، اپنے دوستوں پڑوسیوں سے بات کریں، کیونکہ یہ ہم سب کا ملک ہے. انڈونیشیا کے مغربی علاقے میں سمندر تلے طاقتور زلزلہ آیا ہے جس کی شدت رکٹر اسکیل پر 7.9 ریکارڈ کی گئی ہے. فوری طور پر کسی نقصان کی اطلاع تو نہیں ہے. امریکی ارضیاتی سروے کے مطابق زلزلے کا مرکز پاڈنگ شہر کے جنوب مغرب میں 808 کلومیٹر دور 10 کلومیٹر گہرائی میں تھا. انڈونیشیا نے زلزلے کے بعد مغربی اور شمالی سماترا اور آچے میں سونامی کی وارننگ جاری کر دی ہے. افغانستان کے مشرقی شہر جلال آباد میں حکام کے مطابق بھارتی کونسل خانے پر مسلح حملے میں کم سے کم 2 عام شہری مارے گئے ہیں. حکام کہتے ہیں حملہ آور 4 تھے، ایک خودکش بمبار بھی تھا. خودکش حملہ آور نے خود کو دھماکے سے اڑایا جبکہ باقی 4 سیکیورٹی فورسز کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں مارے گئے. یہ حملہ ایسے وقت ہوا ہے جبکہ آج ہی امریکی جنرل جان نکولسن نے افغانستان میں تعینات نیٹو کی فورسز کے کمانڈر کا چارج سنبھالا ہے. متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما ڈاکٹر عمران فاروق کے لندن میں قتل کے پاکستان میں درج ہونے والے مقدمے میں گرفتار 3 ملزمان کے خاندانوں نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت پاکستان تینوں ملزموں کو لندن پولیس کے حوالے کرے. ان کا دعویٰ ہے کہ پاکستانی حکام مقدمے کو منطقی انجام تک پہنچانے کے بجائے تاخیری حربے استعمال کر رہے ہیں. ملزم خالص شمیم کی بہن گلے رانا نے بی بی سی کو بتایا کہ ان کے بھائی نے دباؤ میں آ کے اعتراف جرم کیا ہے.
میں سمجھتی ہوں شاید پریشر دے کر کہلوایا گیا ہے، کیونکہ حالت اتنی خراب ہے ان کی کہ لگتا ہی نہیں ہے کہ کھڑے بھی نہیں ہو پاتے صحیح طرح سے. بہت اذیت میں، چہرے پہ خوف بھی میں نے پہلے دیکھا تھا، بہت ایسا لگ رہا تھا کہ بس حد سے زیادہ پریشر میں گرا ہوا ہے. یہاں بس یہ چالان پیش کریں گے نہیں، اتنے اتنے مہینے ہی گزرتے رہیں گے، صحت اس کی بالکل تباہ ہو رہی ہے، کل کچھ بھی خدا نہ کرے ہو سکتا ہے.
بلوچستان میں حکام کے مطابق ایران سے متصل ضلع کیچ میں سیکیورٹی فورسز کے سرچ آپریشن میں کم سے کم 3 مشتبہ عسکریت پسند مارے گئے ہیں. اسی ضلع سے آج 2 افراد کی تشدد زدہ لاشیں ملی ہیں جن میں ایک کا تعلق سرگودھے سے ہے. ادھر کوئٹہ سمیت بلوچستان کے دیگر علاقوں میں آج بلوچ ثقافت کا دن منایا جا رہا ہے. اس سلسلے میں کوئٹہ میں بعض سیاسی جماعتوں اور دیگر تنظیموں نے بلوچ موسیقی ثقافت سے متعلق خصوصی تقریبات کا انعقاد کیا ہے. خلیج تعاون کونسل نے لبنانی تنظیم حزب اللہ کو دہشت گرد قرار دے دیا ہے، جس کا مقصد شیعہ مسلم تنظیم پر دباؤ بڑھانا ہے، جو کہ لبنان کی اہم سیاسی قوت تو ہے ہی، شام کے صدر بشار الاسد کی اتحادی بھی ہے. یورپی کمیشن نے تارکین وطن کے مسئلے سے 2-4 یورپی ملکوں کے لیے $75 کروڑ کی ہنگامی امداد کا اعلان کیا ہے. ایک امریکی اور ایک روسی خلاباز خلا میں قریباً 1 سال گزارنے کے بعد بحفاظت زمین پر واپس پہنچے ہیں. میخائل کورنی اینکو اور ناسا کے خلاباز اسکاٹ کیلی 340 دنوں تک خلا میں بین الاقوامی خلائی اسٹیشن پر قیام پذیر رہے، اور اس دوران زمین کے گرد 5000 مرتبہ چکر کاٹے. اس مشن کا ایک مقصد اتنے عرصے خلا میں قیام کے انسانی جسم پر اثرات کا جائزہ لینا ہے. روس میں ایک بچی کو قتل کرنے، اس کے بعد اس کا سر قلم کرنے کے مقدمے میں گرفتار ایک آیا نے کہا ہے کہ یہ اللہ کا حکم تھا. 38 سالہ گلے چہرہ ابوبو کلوو خود 3 بچوں کی ماں ہیں. انہوں نے یہ بات ماسکو کی عدالت میں داخل ہوتے وقت صحافیوں سے کہی. گلچہرہ مسلمان ہیں، ازبکستان کی شہری ہیں۔ تین برطانوی سائنسدانوں نے یورپی نیورو سائنس کے شعبے میں غیر معمولی خدمات کے اعتراف میں دیا جانے والا 10,00,000 یورو کا انعام جیتا ہے۔ ٹم بلس، گرام کولنگ رج اور رچرڈ موریس ان کے نام ہیں۔ پچھلے برس انہوں نے یہ پتا چلایا تھا کہ کس طرح اعصابی خلیوں کے درمیان مضبوط رابطے ہماری یادداشتوں کو محفوظ بناتے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بھی ان سنا کیجیے۔ امریکی صدارتی انتخابات کے ریپبلکن اور ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدوار تقریباً طے ہیں۔ مقابلہ کن کن کے درمیان ہوگا، یہ ہمارا اہم موضوع رہے گا۔ اور ہاں، ایشیا کپ میں پاکستان اور بنگلہ دیش کا مقابلہ کیسا جا رہا ہے اور اب کس کی منزل کیا ہے، اس پر بھی نظر ڈالیں گے۔ لیکن پہلے سیربین کا بڑا موضوع۔ امریکہ میں صدارتی انتخاب کے لیے ملک کی 11 ریاستوں میں ڈیموکریٹ اور ریپبلکن جماعتوں کے حامیوں کی جانب سے اپنے پسندیدہ امیدوار کے چناؤ کے لیے منگل یا سپر ٹیوزڈے کو ہونے والی ووٹنگ میں ہلری کلنٹن اور ڈونلڈ ٹرمپ کامیاب ترین امیدواروں کے طور پر سامنے آئے ہیں۔ ہلری کے قریب ترین حریف برنی سینڈرز 4 ریاستوں میں یہ انتخابات جیت سکے، اور ٹرمپ کے حریف ٹیڈ کروز کی 2 ریاستوں میں جیت ہوئی۔ واشنگٹن سے ہمارے نامہ نگار برجیش اپادھیائے کی رپورٹ۔
یہ ہے امریکہ کا پسندیدہ کھیل، ڈرٹ ٹریک ریسنگ، یعنی دھول مٹی والے ٹریکس پر کاروں کی ریس۔ اس میں خطرہ ہے، خون سر چڑھ کر بولتا ہے، کیچڑ کی بارش ہوتی ہے، لیکن جیت کے لیے سب کچھ جائز ہے۔ اور اس میں شامل ہونے والے ڈرائیور ہوں یا میکینک، وہ امریکی سیاست میں ان دنوں کس کے ساتھ ہوں گے اس کا اندازہ لگانا زیادہ مشکل نہیں ہے۔ اور جب ٹرمپ اپنے ایسے چاہنے والوں کے سامنے ہوتے ہیں تو بس ایک پیغام دہراتے ہیں، جیت، اور ہر حال میں جیت۔
ہم اتنا جیتیں گے، اتنا جیتیں گے کہ آپ مجھ سے کہیں گے، پلیز مسٹر پریزیڈنٹ، ہم جیت جیت کر تھک گئے ہیں، ہم بور ہو گئے ہیں جیت کر، کیا ہم تھوڑا سا ہار سکتے ہیں؟ اور میں کہوں گا نہیں، بالکل نہیں، ہم امریکہ کو ایک بار پھر عظیم بنائیں گے۔
سپر ٹیوزڈے کو جب چناؤ کے نتیجے آئے تو ان کی زبردست جیت نے شاید ان کے چاہنے والوں کا یقین اور پختہ کر دیا ہوگا۔
ہم اب سب کو ساتھ لے کر چلیں گے، ہم میں زیادہ یکجہتی ہوگی، ہم پہلے سے بھی بڑی پارٹی ہوں گے، اور میرے خیال میں نومبر میں جیت ہماری ہوگی۔
دوسرے ریپبلکن امیدوار ٹیڈ کروز کو کچھ کامیابی ضرور ملی، لیکن فی الحال وہ ٹرمپ سے کافی پیچھے ہیں۔ ڈیموکریٹس نے پچھلے ایک ہفتے میں ہلری کلنٹن کی مہم میں ایک نیا جوش دکھا ہے۔ ورجینیا کے کئی پولنگ بوتھس پر اس کا اثر نظر آ رہا تھا۔
ڈیموکریٹس کا پیچھے بھی ریکارڈ جو ہے اوباما کا ہے، اچھا رہا ہے ہمارے مائنورٹیز اور مسلم پیپل کمیونٹی کے لیے، تو دیٹس وائی پریفر کہ میں ڈیموکریٹس کو ہی ووٹ دوں اور ہلری مجھے بیٹر کینڈیڈیٹ لگتا ہے۔
وہیں کچھ ایسے بھی تھے جنہیں برنی سینڈرز کی پالیسی راس آ رہی ہے۔
میں نے برنی سینڈرز کو ووٹ ڈالا اس لیے کہ کیونکہ ایز اے فادر ان کا کالج اسکیم بہت اچھی ہے، بیکاز آئی ہیو ٹو کڈز اینڈ آئی ایم لوکنگ فار بیٹر ایجوکیشن اینڈ ہی از سپورٹنگ دی ایجوکیشن اینڈ آلسو ہی از اے سوشلسٹ، سو دیٹس اے پلس۔
سپر ٹیوزڈے کے بعد سینڈرز کافی پیچھے ہیں، لیکن انہوں نے ابھی امید نہیں چھوڑی ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ وہ ان اصولوں کے لیے لڑتے رہیں گے جن کی وجہ سے وہ اس مہم میں کودے ہیں۔
ورمونٹ میں ارب پتی لوگ جلسے خرید نہیں سکتے، اور ہم امریکہ میں انتخابی مہم کو رقوم فراہم کرنے کے کرپٹ سسٹم کو ختم کریں گے۔
وہی زبردست جیت کے باوجود ہلری یہ نہیں دکھا رہی ہیں کہ وہ ووٹروں کے فیصلے سے پہلے ہی خود کو امیدوار مان بیٹھی ہیں۔ یہ ضرور ہے کہ سینڈر سے زیادہ اب وہ ٹرمپ پر حملے کر رہی ہیں۔
دیواریں کھڑی کرنے کے بجائے ہم انہیں توڑیں گے اور نئے مواقع اور خود مختاری کے راستے کھولیں گے، تاکہ ہر امریکی شہری اپنی قابلیت کے مطابق زندگی گزار سکے۔
Can live up to his or her potential.
کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ انہیں پکڑ پانا اب برنی سینڈرز کے لیے مشکل کام ہوگا۔ سپر ٹیوزڈے کی شاندار جیت کے بعد بھی ہلری کلنٹن کا پیغام یہ ہے کہ وہ باقی بچے ووٹ کے لیے ہر دروازہ کھٹکھٹائیں گی۔ وہیں ریپبلکن پارٹی کے دگگجوں کی نیند اس بات سے اڑی ہوئی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنی پارٹی کے امیدوار کے طور پر گلے لگانا پڑے۔ برجیش اپادھیائے، بی بی سی، واشنگٹن۔
اس وقت ریپبلکن پارٹی میں صدارتی امیدوار کی دوڑ میں ڈونلڈ ٹرمپ سب سے آگے ہیں اور ڈیموکریٹک کی امیدواروں کی فہرست میں ہلری کلنٹن کا پلڑا بھاری ہے۔ برجیش اپادھیائے کی رپورٹ کے بعد میں نے ان سے اسی بارے میں تفصیلاً بات کی۔
دیکھیں، یہ کہنا ابھی مشکل ہوگا کہ دونوں نے، ڈیموکریٹ اور ریپبلکنز نے، اپنے اپنے فائنل امیدوار طے کر لیے ہیں اس وقت۔
امریکی ریاست میں پرائمریز کے انتخابات کس حد تک اصل انتخابات یا چناؤں پر اثر انداز ہوتے ہیں؟
دیکھیں، جولائی میں دونوں پارٹیز کے اپنے اپنے کنونشنز ہوتے ہیں، اور یہ جو انتخابات آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت، ہر ریاست میں ایک تعداد ہوتی ہے ڈیلیگیٹس جسے ہم کہتے ہیں، تو جہاں بھی جیت حاصل کرتے ہیں تو ایک سرٹن ڈیلیگیٹس جو ہیں ان امیدواروں کو دیے جاتے ہیں، اور اس میں ایک جو وننگ لائن ہے اس کو جو پہلے کراس کر جاتا ہے اسے امیدوار کے طور پر اس کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ لیکن جیسا ریپبلکن پارٹی کا ابھی میں نے ذکر کیا کہ وہاں کافی پیچیدہ معاملہ ہے، ہلری کلنٹن اگر ڈیموکریٹس کی ہم بات کریں تو وہاں یہ لگ رہا ہے کہ کافی حد تک جو کامن سینس ابھی کہہ رہی ہے وہ یہ کہ کافی حد تک انہوں نے اپنی پکڑ بالکل مضبوط بنا لی ہے نامینیشن پر، لیکن ان کے خلاف کھڑے برنی سینڈرز کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک ایک ریاست میں ہر جگہ جائیں گے اور وہاں پر جب تک فیصلہ نہیں آ جاتا ہے اپنا نام واپس نہیں لینے جا رہے، کیونکہ وہ پیسہ بھی کافی اکٹھا کر پا رہے ہیں اور یہ پیسہ ان کے پاس کسی بڑے کارپوریٹ دنیا سے یا انڈسٹریلسٹ کے پاس سے نہیں آ رہا، یہ پیسہ جو عام عوام ہے وہ چھوٹی چھوٹی رقم دے رہے ہیں، اور اس کے باوجود ان کے پاس خاصا پیسہ آ چکا ہے کہ وہ کیمپیننگ جاری رکھ سکیں، اشتہار دے سکیں ٹیلی ویژن پر۔ تو ان کی کوشش ہو رہی ہے کہ میں اس کو پورا لمبا کھینچوں۔ ہلری کلنٹن اب ان پر کم حملے کر رہی ہیں اور ایک طرح سے دکھانے کی کوشش یہ بھی ہو رہی ہے، یہ پیغام بھی دینے کی، انہیں امیدوار مان لیا جائے۔ لیکن یہ دیکھنے والی بات ہوگی کہ کب تک یہ ریس جاری رہتی ہے، لیکن جیسا میں نے پہلے کہا کہ حالات یہ لگ رہے ہیں کہ جولائی میں جب دونوں پارٹی اپنی اپنی کنونشنز کرتی ہیں تو ابھی کے حالات کے حساب سے ہلری کلنٹن کی پکڑ کہیں زیادہ مضبوط ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ حقیقت ریپبلکن پارٹی کے لیے ایک برے سپنے کی طرح بن کر ابھرتے جا رہے ہیں۔
کیا ایسا ممکن ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ریپبلکن پارٹی کے اندر تمام امیدوار متحد ہو جائیں اور پھر انہیں کوئی ایک امیدوار اس دور میں ہرا دے؟
ممکن ہے، کوشش اس بات کی ہو رہی ہے، کیونکہ دیکھیں آپ کو تقریباً 1237 ڈیلیگیٹس چاہیے ہوتے ہیں نامینیشن حاصل کرنے کے لیے۔ ابھی تک کا جو میتھمیٹکس ہے وہ جو ہم دیکھ رہے ہیں اس میں یہ لگ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ آگے تو رہیں گے، لیکن کیا انہیں وہ پورے کے پورے 1237 مل جائیں گے یہ ابھی تک فی الحال واضح نہیں ہو پا رہا ہے۔ لیکن ابھی جو آنے والے دنوں میں جو کچھ ریاستیں ہیں وہاں رولز تھوڑے چینج ہو جاتے ہیں، وہاں ونر ٹیکس آل کا رول ہے، یعنی اگر ان ریاستوں میں آپ نے جیت حاصل کر لی تو وہاں کے سارے ڈیلیگیٹس آپ کو مل جائیں گے، مگر ابھی تک جو ہوا ہے انتخابات جن ریاستوں میں وہاں ایک پروپورشنل حساب سے ملتے ہیں، کہ یعنی اگر آپ کو 40% ووٹ ملے اور دوسرے کو 54% ووٹ ملے تو 54% ڈیلیگیٹس آپ کو ملیں گے، دوسرے کو 46% ڈیلیگیٹس دیے جائیں گے، اور یہ اس وجہ سے جو دوسرے امیدوار ہیں ان کے بھی ڈیلیگیٹس کی تعداد بڑھتی جاتی ہے، آگے چلتی جاتی ہے۔ فلوریڈا میں جب الیکشن ہوگا، اوہایو میں جب الیکشن ہوگا 15 مارچ کو، وہ کافی اہمیت رکھے گا، کیونکہ وہاں ونر ٹیکس آل کا فارمولا ہے، یہ کافی بڑی ریاستیں ہیں اور یہاں ڈیلیگیٹس کی تعداد کافی ہے۔ اگر ڈونلڈ ٹرمپ نے وہاں کے جو فلوریڈا کے جو سینیٹر ہیں مارکو روبیو، اگر وہ اپنے ہی ریاست میں ہار گئے، اور اوہایو میں جان کیسک اپنے ہی ریاست میں ہار گئے، تب آپ مان کے چل لیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو روکنا ناممکن ہوگا۔
واشنگٹن سے برجیش اپادھیائے۔ امریکی صدارتی انتخابات کی بات جاری رکھتے ہیں۔ جیسا کہ اب نظر آ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ریپبلکن پارٹی کی صدارتی امیدواروں کی دوڑ میں سب سے آگے ہیں اور ہلری کلنٹن ڈیموکریٹس میں آگے ہیں، دونوں امیدوار پارٹیوں کے اندر کے انتخابات جیتنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر اس سطح پر امریکی سیاست میں اہم موضوعات کیا کیا ہیں؟ یہی سوال میں نے اب سے کچھ دیر پہلے واشنگٹن میں مقیم صحافی اور تجزیہ کار डॉक्टर मंजूर एजाज से किया।
इस वक्त मेरे ख्याल में जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उसमें तो अहम मौजूदात मुआशी तब्दीलियाँ हैं, और जहाँ तक रिपब्लिकन पार्टी का तल्लक है उसमें ज्यादातर जो बहस हो रही है वो इमिग्रेशन पे हो रही है, और अमेरिका की बदहाली जो नाम नात बदहाली कहते हैं उस पर ज्यादा बहस हो रही है। तो जहाँ तक फॉरेन पॉलिसी का तल्लक है तो जहाँ डेमोक्रेटिक पार्टी में जो बहस का मौजू है वो तो ये है कि जैसे कि सीरिया में नो फ्लाई जोन बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी में मौजूद जो है वो बिल्कुल दूसरे हैं, और वहाँ ये है कि मेक्सिको के साथ जो है वो दीवार बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, मुसलमानों को आने की इजाजत होगी अमेरिका में या नहीं होगी वगैरह वगैरह। तो दोनों पार्टियों में जो मौजूद हैं वो काफी मुख्तलिफ हैं बहस के।
ज्यादा अहम बात मौजूद हैं या उम्मीदवारों की शख्सियत? बाहर से तो यही लगता है कि शख्सियत ज्यादा अहम है इस वक्त की इंतखाबी मुहिम में।
हाँ, मेरा ख्याल है कि ये आप बात किसी हद तक कह सकते हैं, अगरचे ये कहना चाहिए कि डेमोक्रेटिक पार्टी में शख्सियत का उतना किरदार नहीं है जितना रिपब्लिकन पार्टी में है, क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी में तो जो डोनाल्ड ट्रंप की जो जीत है, डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक कोई खास पॉलिसी और किसी खास मौजू पे तफसील से कुछ नहीं बताया, वो बहुत ही अमूमी नारे लगा रहे हैं
जी।
और जो आवाम है रिपब्लिकन पार्टी की जो मेंबरशिप है वो उनकी शख्सियत से मरूब होकर उनके पीछे लगी हुई है, लेकिन डेमोक्रेटिक पार्टी में थोड़ा सा मुख्तलिफ है। अगरचे आप ये कह सकते हैं कि चूंकि हिलरी क्लिंटन जो है वो ज्यादा नोन है, पहले भी इलेक्शन लड़ चुकी हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी रह चुकी हैं और फर्स्ट लेडी भी रह चुकी हैं, तो शख्सियत का ज्यादा असर है। बात असल में ये है कि अमरीका में जो बुनियादी मसायल हैं, अगर आप ग्राउंड रियलिटी देखें तो बुनियादी मसायल उतने शदीद हैं नहीं। जो बेरोजगारी है वो कम तरीन सतह पे है, और जो मुआशी तरक्की है वो मतलब जितनी होनी चाहिए उतनी हो रही है, तो इसलिए कोई बड़ा मसला है नहीं अमरीका को इस वक्त दरपेश। तो इसलिए शख्सियात जो है वो मेरे ख्याल में ज्यादा अहमियत इख्तियार कर रही है।
डोनाल्ड ट्रंप बज़ाहिर एक सख्त गिर मौकफ वाले दाएं बाजू के उम्मीदवार हैं, जबकि हिलरी क्लिंटन एक लिबरल सियासतदान, मगर इन दोनों की इक्तसादी पॉलिसियों में क्या फर्क है?
जहां तक हिलरी क्लिंटन का तल्लुक है वो एक तो सदर ओबामा की जो पॉलिसियां हैं वो उनको जारी रखना चाहती हैं, लेकिन इसके अलावा वो वॉल स्ट्रीट को कंट्रोल करना चाहती हैं और बैंकों के बारे में, बैंकों को बड़े जो बैंक हैं उनमें इसका हाथ लाना चाहती हैं। जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो बिल्कुल इस तरह का कोई काम नहीं करना चाहते, वो बुनियादी तौर पर वही पुराना फार्मूला जो है रिपब्लिकन पार्टी का कि बिजनेस को टैक्स रिबेट दो, टैक्स की छूट दो और वो ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा। तो मेरे ख्याल में जो रिपब्लिकन पार्टी और जो डोनाल्ड ट्रंप का जो इकोनॉमिक फार्मूला है वो नंबर एक तो बहुत ही अमूमी है, वो कोई मखसूस बात करते नहीं है। नंबर दो जो उनकी बहुत सी बातें हैं वो रियलिस्टिक हैं नहीं, जैसे कि वो कहते हैं कि वो जॉब्स को वापस लाएंगे दुनिया से। अब वो बतौर मुआशिदान के कह सकते हैं कि वो मुमकिन नहीं है, तो रिपब्लिकन पार्टी या डोनाल्ड ट्रंप की जो इक्तसादी पॉलिसी है वो बुनियादी तौर पे तो फर्क है डेमोक्रेटिक पार्टी से, लेकिन उसके जो खदोखाल हैं वो वाजे नहीं है अभी तक, सिवाय बहुत ही अमूमी बातों के कि हम कहते हैं कि हम जो जॉब्स हैं उनको वापस लाएंगे, नई डील करेंगे ट्रेड पे और वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन मेरे ख्याल में ये अमली इनमें से कुछ भी नहीं है।
वाशिंगटन में मुकीम सहाफी और तजियाकार डॉक्टर मंजूर एजाज। امریکی صدارتی انتخابات کے سلسلے میں اب یہ نظر آ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ریپبلکن پارٹی کے صدارتی امیدوار بن جائیں گے، مگر حتمی فیصلہ ابھی ہونا باقی ہے۔ اسی بارے میں میں نے یونیورسٹی آف ڈیلاویئر میں مذہب کے تقابلی جائزے اور مسلم امور کے ماہر ڈاکٹر مقتدر خان سے بات کی۔
دیکھیے، جو جی او پی جو ریپبلکن پارٹی ہے وہ کافی ڈیورس ہو چکی ہے، اور اس میں جو میجر کنسٹیٹوئنٹس ہیں، مطلب کرسچن ایوانجیلیکلز ہیں اور جو وائٹ، یوں کہیے کہ جو جن کو فکر ہے کہ وائٹ میجورٹی امریکہ میں پاور لوز کر رہی ہے، جس کو وہ کبھی کبھی ٹریڈیشنل امریکنز کہتے ہیں، اور ایک اسٹیبلشمنٹ پارٹی جو بزنس مین وغیرہ میں اسٹیبلش ہے، یہ تینوں اسپلٹ ہو چکے ہیں، اور جو اینگری ریزنٹفل ووٹ ہے وہ بالکل ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف جا رہا ہے، کیونکہ وہ لوگ ریپبلکن اتھارٹی سے بھی اپسیٹ ہیں اور ڈیموکریٹک پارٹی سے بھی اپسیٹ ہیں، خاص طور سے اوباما کے بہت خلاف ہیں، اور جس طرح کی بھی اسٹیٹمنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کر رہے ہیں، ریسزم، اینٹی میکسیکن، اینٹی مسلم، اس سے کوئی نیگیٹو ریزونینس ہو ہی نہیں رہا۔ سین برنارڈینو کا ایونٹ چھوڑ دیں آپ، بلکہ یہ جی گن وائلنس جو ہو رہا ہے اور جو فیلنگ آ رہے ہیں امریکہ میں، خاص طور سے وائٹ جو لوور مڈل کلاس، ان کے ہاتھ میں اکنامک اور پولیٹیکل پاور چلا جا رہا ہے، تو وہ سارا ریزنٹمنٹ کا وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ لیکن سین برنارڈینو جیسا ایپیسوڈ اگر اکتوبر میں ہو جاتا ہے تو وہ یقیناً پریزیڈنٹ بن جائیں گے اس ملک کے۔
اچھا، ایک خیال ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے مسلمانوں کے بارے میں ان کے بیانات نے انہیں امریکہ کے دائیں بازو کے حلقوں میں مقبولیت دی ہے، کیا اب اینٹی مسلم نعرہ امریکی سیاست کا حصہ بن جائے گا؟
دیکھیے، پچھلے 5-6 سال سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریپبلکن پارٹی کی ایک الیکٹورل اسٹریٹجی اسلاموفوبیا بن گئی۔ 2012 میں جو نیوٹ گنگریچ جیسے کینڈیڈیٹس نے گراؤنڈ زیرو ماسک کو لے کر مسلمانوں کے خلاف جو جس طرح سے انہوں نے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ کامنٹس کیے ہیں، اس سے اسلاموفوبیا مین اسٹریم ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے جو مسلمانوں کے خلاف جو باتیں کرتے تھے کہ ہر مسلمان ٹیررسٹ نہیں ہے لیکن ہر ٹیررسٹ مسلمان ہے، اس طرح کی باتیں فرنج سے آتی تھی، اور سو مین اسٹریم لیڈرز ان کو یا تو ان کی تنقید کرتے تھے یا ان کو اگنور کرتے تھے، کہ یہ ریڈیکل فرنج ہے۔ لیکن جب پریزیڈینشیل کینڈیڈیٹس بھی یہ باتیں کہنے لگے ہیں، مثال کے طور پہ اس بار بن قاسم نے کہا کہ کوئی مسلمان کو کیبنٹ میں یا وائٹ ہاؤس میں نہیں ہونا چاہیے، لوگ اتنی گڑبڑ کرنے لگے۔ لیکن یہ بات جان میکین نے بھی 2008 میں کہہ دیا تھا کہ امریکہ کا پریسیڈنٹ مسلمان نہیں بلکہ صرف کرسچن ہونا چاہیے۔ تو اس طرح سے پچھلے 5-6 سال میں ریپبلکن پارٹی نے اسلاموفوبیا کو انہوں نے اپنی مین اسٹریم کیمپین۔
تو ڈاکٹر مقتدر، نظر یہ آ رہا ہے کہ مسلمان ووٹروں کی اکثریت ڈیموکریٹس کے ساتھ ہے، کیا اب بھی مسلمان ریپبلکن پارٹی کو ووٹ دیں گے؟
نہیں دیں گے۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے 1999 میں پہلی بار پورا سال، میں جب کالج میں ہوا کرتا تھا، یہاں پہ پی ایچ ڈی کر رہا تھا، میں نے پورا سال 1998 یہ جو حزب التحریر جیسے آرگنائزیشن سے بحث کرتے ہوئے گزارے کہ ڈیموکریسی حرام نہیں ہے، اسلام میں ڈیموکریسی ہے اور مسلمانوں کو ووٹنگ کے لیے رجسٹر کرنا چاہیے اور ووٹ کرنا چاہیے۔ لیکن جب ہم ان کو تیار کر دیے پالیٹکس میں، تو وہ سارے کے سارے جا کے ریپبلکن بن کے جارج بش کو ووٹ کر دیے۔ تو جارج بش کو ہم نے پریسیڈنٹ بنایا تھا، خاص طور سے فلوریڈا میں جو ٹائٹ ووٹ تھی، 10,000 مسلمان کے ووٹ براورڈ کاؤنٹی میں جارج ڈبلیو بش کو۔ لیکن 9/11 کے بعد سے جس طرح سے ریپبلکنز نے عراق میں حملہ کیا، اور پھر اس کے بعد سے مسلسل نیتن یاہو کو، اور جو پرو نیتن یاہو اور اینٹی غازہ، اینٹی حماس سے لابی بن گئی ہے، وہ رائٹ ونگ اسرائیلیز اور رائٹ ونگ امریکنز، اس سے مسلمانوں کا دل اچاٹ ہو گیا ہے ریپبلکنز کا۔ امریکن مسلمانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ سوشل مسائلوں پر وہ لیفٹ ونگ ہے، ڈیموکریٹک ہے، یعنی افرمیٹیو ایکشن کو سپورٹ کرتے ہیں، اور لوگوں کو ایڈ اور ہیلتھ اور فری ایجوکیشن کے سپورٹ میں ہیں، لیکن دوسرے مسائل پہ، مطلب ہوموسیکشوالٹی پر یا وومنس رائٹس پر، اس پہ وہ بہت کنزرویٹو ہے۔ تو اس لیے جو بالکل ہی مذہبی لوگ ہیں، ان کی جو سوشل پالیسیز ہیں وہ بالکل ریپبلکنز کی طرح ہے، तो उनके लिए एक बड़ी अजीब चीज हो जाती है कि चाहते तो वो है रिपब्लिकन लीडर्स, क्योंकि वो भी गे मैरिज के खिलाफ हैं, वो भी औरतों को उतने राइट देना नहीं चाहते, लेकिन मुसलमानों के और इस्लाम के खिलाफ सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो कंजर्वेटिव हैं। तो इस वजह से पिछले जब से ओबामा के इलेक्शन हुए हैं वहां पे 89% तक मुसलमानों का वोट ओबामा को मिला है। अब ये देखना चाहिए कि हिलरी उतना मिलेगा या नहीं। प्राइमरीज में मुसलमान मेजॉरिटी से ज्यादा लोग बर्नी सैंडर्स को दे रहे हैं, हालांकि बर्नी सैंडर्स ज्यूइश हैं, लेकिन उनको वोट दे रहे हैं और इस उम्मीद से कि वो हिलरी को हरा देंगे, लेकिन वो चांसेस कम लग रहे हैं। तो यूं कह सकते हैं कि आप आइंदा 8 या 12 साल तक अनलेस रिपब्लिकन पार्टी में काफी तब्दीलियां नहीं आए, अमेरिकन मुसलमान डेमोक्रेटिक पार्टी को ही सपोर्ट करेंगे।
की बात बीबीसी के साथ।
कौम आपके मेहनत का जवाब इस अंदाज में देगी कि आप हैरान रह जाएंगे।
ये क्रिकेट है, कभी वो टीम जीतेगी कभी वो टीम जीतेगी।
अपनी आरा, मसाइल और सवाल हमें भेजें, उन्हें जुमेरात को हफ्तेवार सिलसिले आपकी बात में शामिल किया जाए।
कभी कभार आते हैं ऐसे हुक्मरान जिस तरह हमारा जनरल साहब आया है।
मेरा नवाज शरीफ और रायल शरीफ और सब शाजा।
अपनी राय भेजें ट्विटर, फेसबुक और ऑडियो बूम के जरिए बीबीसी उर्दू को।
मेरी सवाल ये है कि वसतुल्लाह खान की बात से बात
भाई। आप माजी की तरह हमारे टोल फ्री नंबर के जरिए प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। नंबर है 0800-222-75। याद रहे कि मोबाइल से इस नंबर पर कॉल मुफ्त नहीं। पाकिस्तान से बाहर के सामईन आपकी बात में शामिल होने के लिए इस नंबर पर कॉल करें 0092-51-261-1139।
और अब खेलों की खबरें अब्दुल रशीद शकूर के साथ।
ढाका में खेले जाने वाले एशिया कप में आज पाकिस्तानी क्रिकेट टीम मेजबान बांग्लादेश के मध्य मुकाबिल है। इससे पहले उसने मुत्तहद अरब इमारात के खिलाफ कामयाबी हासिल की थी, जबकि भारत के खिलाफ उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा था। बांग्लादेशी टीम ने श्रीलंका और मुत्तहद अरब इमारात को हराया है और भारत के खिलाफ उसे शिकस्त हुई है। भारतीय टीम गुज़िश्ता रात श्रीलंका को 5 विकेटों से हराकर फाइनल में पहुंच चुकी है। भारत की जीत में एक मरतबा फिर विराट कोहली की उमदा बैटिंग ने अहम किरदार अदा किया, जिन्होंने निर्फ सेंचुरी स्कोर की। ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 मैचों की सीरीज का पहला T20 इंटरनेशनल जुमे के रोज डर्बन में खेला जाएगा। जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीम वर्ल्ड T20 से पहले फिटनेस मसाइल से 2-4 हो गई है और उसे 3 तब्दीलियां करनी पड़ी हैं। ग्रैम क्रेमर, नेविल माज़ेवा और ल्यूक जोंगवे अनफिट होकर टीम से बाहर हो गए हैं। जिम्बाब्वे की टीम वर्ल्ड T20 के क्वालिफाइंग राउंड में शामिल है और 8 मार्च को वो अपना पहला मैच हांगकांग के खिलाफ खेलेगी। इंग्लैंड के साबिक टेस्ट खिलाड़ी जेफ बॉयकॉट ने यॉर्कशायर काउंटी के चेयरमैन के उस बयान पर सख्त मायूसी जाहिर की है जिसमें उन्होंने काउंटी के अराकिन से उनकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शमूलियत की हिमायत न करने के लिए कहा है। जेफ बॉयकॉट का कहना है कि वो काउंटी की मदद करना चाहते हैं, किसी के लिए मसला पैदा करना नहीं चाहते। जेफ बॉयकॉट ने यॉर्कशायर काउंटी के दिवालिया होने का खदशा भी जाहिर किया है क्योंकि बकौल उनके वो कर्ज में डूबी हुई है। इंग्लिश प्रीमियर लीग में लेस्टर और वेस्ट ब्रॉम के दरमियान मैच 2-2 गोल से बराबर रहा। इस मैच के बाद लेस्टर के 57 पॉइंट्स हो गए हैं और वो दूसरे नंबर की टीम टॉटनहम से 3 पॉइंट्स आगे है। ICC इस साल जून में नए चेयरमैन का इंतखाब करने वाली है, लेकिन इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को जबरदस्त दबाव का सामना है कि वो जाइल्स क्लार्क को इस ओहदे के लिए अपने उम्मीदवार के तौर पर नामजद करे या नहीं। जाइल्स क्लार्क बिग थ्री की वजह से इंग्लैंड में भी तनकीद की जद में आ चुके हैं और उन्हें बरतानवी पार्लियामेंट के सामने पेश होना है।
खेलों की खबरें पेश कर रहे थे अब्दुल रशीद शकूर। आपको बताते चलें कि पाकिस्तान और बांग्लादेश का T20 का मैच जारी है। बांग्लादेश को जीतने के लिए 130 रन का हदफ दिया गया है और पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्र 20 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 129 रन बनाए थे। सरफराज अहमद और शोएब मलिक पाकिस्तान की जानब से नुमाया बल्लेबाज रहे। वक्त हुआ है सरबीन के नसफ का। खास खास खबरों का खुलासा अहमद रजा की जुबानी।
دہلی کی معروف جواہر لال نہرو یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹس یونین کے صدر کنہیا کمار کو بغاوت کے مقدمے میں ضمانت پر رہا کر دیا گیا ہے۔ امریکہ میں صدارتی انتخاب کے لیے ڈیموکریٹک پارٹی اور ریپبلکن پارٹیوں کے امیدواروں کی نامزدگی کے لیے 11 ریاستوں میں ہونے والی ووٹنگ میں ہلری کلنٹن اور ڈونلڈ ٹرمپ کامیاب ترین امیدوار رہے ہیں۔ انڈونیشیا کے مغربی علاقے میں سمندر تلے طاقتور زلزلہ آیا ہے۔ افغانستان کے شہر جلال آباد میں حکام کے مطابق بھارتی کونسل خانے پر مسلح حملے میں کم سے کم 2 عام شہری مارے گئے ہیں۔ خلیج تعاون کونسل نے لبنانی تنظیم حزب اللہ کو دہشت گرد قرار دے دیا ہے۔ یورپی کمیشن نے تارکین وطن کے مسئلے سے 2-4 یورپی ملکوں کے لیے $75 کروڑ کی ہنگامی امداد کا اعلان کیا ہے۔ اور ایشیا کپ کے اہم میچ میں پاکستان نے بنگلہ دیش کو جیت کے لیے 130 رنز کا ہدف دیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
پاکستان کے وزیر اعظم کے مشیر برائے امور خارجہ سردار عزیز نے کہا ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے سب سے بڑا خطرہ دہشت گردی نہیں بلکہ بھارت کے ساتھ اسٹریٹجک اور روایتی عدم توازن ہے۔ انہوں نے یہ بات منگل کو امریکہ میں ڈیفنس رائٹرز گروپ کی تقریب سے خطاب کے دوران کہی۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ پیش کر رہی ہیں ایمن خواجہ۔
خبر رسائے ادارے پریس ٹرسٹ آف انڈیا کے مطابق ایک سوال کے جواب میں سرتاج عزیز کا کہنا تھا کہ دہشت گردی ہمارا اپنا اندرونی مسئلہ ہے، یہ افغانستان سے پاکستان کی سرزمین پر ہونے والی دہشت گردی ہے جو ملک کے لیے دوسرا بڑا خطرہ ہے اور امید ہے کہ ہم اس پر آئندہ چند برس میں قابو پانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں سب سے بڑا خطرہ بھارت کے ساتھ اسٹریٹجک اور روایتی عدم توازن ہے اور دہشت گردی کا مسئلہ اس کے بعد آتا ہے۔ سرتاج عزیز نے امریکہ کی اس خواہش کو بھی مسترد کر دیا کہ پاکستان اپنے جوہری ہتھیاروں کے ذخیرے میں کٹوتی کرے اور اس میں اضافے کا عمل بند کرے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر بھارت ایسا کرتا ہے تب ہی ہم اس بارے میں سوچیں گے، اور اگر بھارت یہ نہیں کرتا تو ہم کیسے یہ پابندی لگا سکتے ہیں۔ خیال رہے کہ گزشتہ روز امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے روس اور امریکہ کے جوہری اسلحے میں تخفیف کی مثال دیتے ہوئے پاکستان سے کہا تھا کہ وہ حقائق کے پیش نظر اپنی جوہری پالیسی کا جائزہ لے۔ اسی تقریب کے دوران سرتاج عزیز نے یہ عندیہ دیا کہ رواں ماہ امریکہ میں ہونے والی جوہری سیکیورٹی سربراہی کانفرنس کے دوران بھارت اور پاکستان کے وزراء اعظم کی ملاقات بھی ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا دونوں کی ملاقات کے امکانات ہیں، جب وہ واشنگٹن ڈی سی میں ہوں گے تو وہ ایک دوسرے سے ملیں گے۔ وہاں کوئی باضابطہ میٹنگ ہوگی یا نہیں اس کا علم نہیں، لیکن مواقع ضرور ہیں۔ خیال رہے کہ سرتاج عزیز ان دنوں امریکہ اور پاکستان کے درمیان 6th اسٹریٹجک ڈائیلاگ میں شرکت کے لیے واشنگٹن کے دورے پر ہیں۔
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ پیش کر رہی تھیں ایمن خواجہ۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کبھی ملک کے اندر جاری دہشت گردی کو ملکی سلامتی کے لیے بڑا خطرہ قرار دیتی ہے، کبھی بھارت کے خطرے کو۔ آخر یہ خطرہ ہے کیا؟ یہی سوال میں نے اب سے کچھ دیر پہلے سابق سفارتکار اور تجزیہ کار عزیز احمد سے کیا۔
دیکھیں دو الگ الگ خطرات ہیں، ایک تو انڈیا کے ساتھ ہماری ایک ہسٹری ہے پوری جو ایڈورسریل ریلیشن شپ کی وہ ہے اور وہ سب کو معلوم ہے۔ جو انٹرنل سیکیورٹی سچویشن ہے اور جو کریٹ ہوئی ہے طالبان کی وجہ سے، جو لوکل انسرجنٹ گروپس ہیں who fancy calling themselves as پاکستانی طالبان، وہ جو ہیں وہ ایک نیا تھریٹ ہے جو کہ کچھ عرصے سے شروع ہوا ہے۔ تو اس کے محرکات مختلف ہیں، اس کو ہینڈل کرنے کا طریقہ کار مختلف ہوگا۔ جو ہندوستان کی طرف سے خطرہ ہے اس کے ساتھ، اس کو ہینڈل کرنے کے لیے ہمیں ایک طرف تو اپنا ڈیفنس مضبوط کرنا پڑے گا اور دوسری طرف بات چیت کے ذریعے تمام مسائل کا حل تلاش کرنے کی کوشش کرنی ہوگی۔
اچھا، پاکستان جب بھارت کو خطرہ قرار دیتا ہے تو کیا یہ حکمراں طبقے یا اسٹیبلشمنٹ کی سیاسی ضرورت ہوتی ہے یا حقیقی طور پر بھارت سے ایک خطرہ ہوتا ہے؟
آپ 47 سے اب تک ہسٹری لے لینا تو اس سے آپ خود اپنا اندازہ خاص کر لیجئے کہ آیا اس وہ ریلیشن شپ جو ہے اس میں کس حد تک مختلف خطرات ہیں، جو کہ دونوں عوام کے لیے ایک مصیبت کا پیش خیمہ ہو سکتے ہیں۔ پاس میں بھی ہماری جنگیں ہوئی ہیں 48 میں، 65 میں، 71 میں، تو وہ خطرات جو ہے ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ دونوں ممالک جو ہے اپنے جو مسائل ہیں ان کے اوپر پوری توجہ سے حل طلب کرنے کی کوشش کریں اور کوشش کریں کہ وہاں پہ ان کا حل تلاش کیا جا سکے۔ اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو سر فہرست جو ہے اور شروع سے پہلے روز سے 47 سے جو مسئلہ رہا ہے وہ کشمیر کا مسئلہ رہا ہے، اور وہ کشمیر کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ پاکستان کی کریشن ہے. آپ کشمیر جائیے, آپ اپنی ریڈیو اسٹیشن کے پروگرام کے ریپرزینٹیٹو سے کہیں کہ وہاں جا کے عام کشمیریوں سے بات کریں اور خود پتا کر لیں کہ ان کی ناراضگی کس حد تک ہے اور کتنے وہ ناخوش ہیں.
اچھا, ایک بات کہی جاتی ہے کہ پاکستان کے اندرونی سیاسی کشمکش میں بھارت کے خطرے کو استعمال کیا جاتا ہے, اگر ایسا ہے تو اب اس خطرے کو کون اور کیوں استعمال کر رہا ہے؟
میرا خیال ہے کہ یہ بالکل ایک ٹوٹلی بیس لیس قسم کی چیز ہے. اگر آپ دیکھیں پچھلے الیکشن جو پاکستان میں ہوئے تھے, ان الیکشن میں ہندوستان کے ساتھ تعلقات کے متعلق ساری پولیٹیکل پارٹیز, اول تو بہت کم بات چیت انہوں نے یعنی اپنے تقاریر میں اور اس میں کہا ہے, اور اگر کہا ہے تو صرف یہی کہا ہے کہ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہندوستان کے ساتھ تعلقات بہتر ہو سکے. یہ سب کے بیانات میں یہ ایک کامن فیکٹر تھا, امپروومنٹ آف ریلیشنز وتھ انڈیا. تو اس کے اندر یہ ہے کہ یہ باہمی کشمکش کی بات نہیں ہے, کیونکہ اکراس دا بورڈ پولیٹیکل اینٹیز میں, تمام پولیٹیکل پارٹیز میں ایک چیز جو کامن فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ ساری کی ساری یہ چاہتی ہیں کہ ہندوستان کے ساتھ مسائل حل ہو سکے اور وہ ہندوستان کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنایا جا سکے. جی یہاں تک, اور یہ کہا جاتا ہے کہ جی فوج ان کے ساتھ نہیں ہے, تو میرے خیال ہے یہ بھی غلط ہے. فوج بالکل گورنمنٹ کو ان کی اینڈیورز میں جو جس میں کہ وہ تلاش کر رہے ہیں افغانستان کے ساتھ تمام مسائل کا حل, اس میں پوری طرح سپورٹ دیتی ہے. جو اس کے اندر یہی ہے کہ وہ جو حل مسئلے کا حل ہے وہ باہمی مفادات کے مطابق ہونا چاہیے دونوں ممالک کے, اور اس کے ساتھ ساتھ ایکویٹیبل اور جسٹ پیس ہونا چاہیے, ایک انصاف پسند اور اصولی صلح ہونی چاہیے.
سابق سفارتکار اور تجزیہ کار عزیز احمد خان. دلی ہائی کورٹ نے جواہر لال نہرو یونیورسٹی کی طلبہ یونین کے صدر کنہیا کمار کو 6 مہینے کی عارضی ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا ہے. کنہیا کمار کو بغاوت کے مقدمے میں گرفتار کیا گیا تھا. دلی سے سہیل حلیم کی رپورٹ.
پولیس کا الزام ہے کہ یونیورسٹی کیمپس میں 9 فروری کو منعقد ہونے والی ایک تقریب میں کنہیا کمار نے اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ دیش مخالف نعرے بلند کیے تھے. یہ تقریب افضل گرو کی پھانسی کو 3 برس مکمل ہونے کے موقع پر منعقد کی گئی تھی. افضل گرو کو بھارتی پارلیمان پر سن 2001 کے حملے کے سلسلے میں پھانسی دی گئی تھی. یہ کیس تقریباً 3 ہفتوں سے سرخیوں میں چھایا ہوا ہے, اور حزب اختلاف کا الزام ہے کہ حکومت جے این یو کو تباہ کرنے اور اظہار خیال کی آزادی کو سلب کرنے کی کوشش کر رہی ہے. جے این یو بائیں بازو کی جماعتوں کا گڑھ تصور کی جاتی ہے. عدالت کے فیصلے کے بعد پولیس کے وکیل شیلندر سنگھ نے کہا,
کورٹ نے انٹرم ضمانت ایکیوزڈ کو دی ہے 6 مہینے کے لیے, سبجیکٹ ٹو آؤٹ کم آف دی انویسٹیگیشن. جو انویسٹیگیشن آئے گی, اور 6 مہینے تک کے لیے ان کو ضمانت ملی ہے. ابھی فائنل ضمانت نہیں دی گئی ہے, یہ پٹیشن ڈسپوز آف کر دی گئی ہے. اگر انویسٹیگیشن میں کچھ اور آتا ہے دین وی ہیو ٹو سی دی ٹرمز آف دی آرڈر اینڈ اکارڈنگلی پولیس ول ایکٹ.
اس کیس میں 2 دیگر طلبہ بھی جیل میں ہیں, اور اب ان کی بھی ضمانت پر رہائی کی راہ ہموار ہو جائے گی, کیونکہ انہیں بھی اسی نوعیت کے الزامات کا سامنا ہے. طلبہ تمام الزامات سے انکار کرتے ہیں, اور ان کا دعویٰ ہے کہ نعرے بلند کرنے والوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا. یہ مقدمہ بی جے پی کے ایک رکن پارلیمان کی شکایت پر قائم کیا گیا تھا. پولیس نے ایک ویڈیو کی بنیاد پر ایف آئی آر درج کی تھی جو کچھ ٹی وی چینلوں پر دکھائی گئی تھی, لیکن بعد میں یہ الزامات سامنے آئے کہ ٹی وی چینل نے اس واقعے کی رپورٹ بڑھا چڑھا کر پیش کی تھی. عدالت کا تفصیلی حکم سامنے آنے کے بعد ہی یہ معلوم ہوگا کہ اس کی نظر میں پولیس کا کیس کتنا کمزور ہے. لیکن پولیس کوئی ایسا ویڈیو پیش کرنے میں ناکام رہی ہے جس میں کنہیا کمار کو دیش مخالف نعرے لگاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہو. قانونی ماہرین کی بھی رائے ہے کہ اگر انہوں نے نعرے لگائے بھی تھے تب بھی غداری کا مقدمہ نہیں بنتا, اور اس سلسلے میں سپریم کورٹ کے فیصلوں کی نظیر موجود ہے. سہیل حلیم, بی بی سی, دلی.
اور اب چلتے ہیں پاکستان, جہاں صوبہ بلوچستان کے ضلع کیچ میں سیکیورٹی فورسز نے سرچ آپریشن کیا ہے. سرکاری حکام نے اس سرچ آپریشن میں 3 عسکریت پسندوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے, جبکہ اس ضلع سے 2 افراد کی تشدد زدہ لاشیں بھی برآمد کی گئی ہیں. تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے نامہ نگار محمد کاظم.
کوئٹہ میں فرنٹیئر کور کے ترجمان کی جانب سے فراہم کردہ معلومات کے مطابق سرچ آپریشن ضلع قلعہ کے دشت میں میرانی ڈیم کے قریب کیا گیا. یہ آپریشن اساس اداروں اور ایف سی نے مشترکہ طور پر کیا. ترجمان کا کہنا ہے کہ آپریشن میں فائرنگ کا تبادلہ ہوا جس میں 3 افراد ہلاک ہوئے. ترجمان کے مطابق ہلاک ہونے والے افراد کا تعلق ایک کلدم بلوچ عسکریت پسند تنظیم سے تھا جن میں تنظیم کا ایک اہم کمانڈر بھی شامل تھا. اس آپریشن میں اسلحہ و دماغ خیز مواد بھی برامد کیا گیا ہے. اگرچہ ان افراد کو فائرنگ کے تبادلے میں ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے, تاہم آزاد ذرائع سے فائرنگ کے تبادلے میں ان افراد کی ہلاکت کی تاحال تصدیق نہیں ہوئی ہے. دوسری جانب کیچ کے علاقے دشتی سے گزشتہ شب 2 افراد کی تشدد زدہ لاشیں برامد کی گئیں. ضلع کے ہیڈ کوارٹر تربت میں انتظامیہ کے ذرائع کے مطابق نامعلوم افراد نے انہیں گولی مار کر ہلاک کیا تھا. ہلاک کرنے کے بعد ان کی لاشیں دشت کے علاقے میں پھینک دی گئی تھی. مارے جانے والے دونوں افراد کی شناخت ہوئی ہے. انتظامیہ کے ذرائع نے بتایا کہ ہلاک کیے جانے والوں میں سے ایک کا تعلق کوئٹہ شہر جبکہ دوسرے کا تعلق پنجاب کے علاقے سرگودا سے تھا. دونوں افراد کو ہلاک کرنے کے محرکات تاحال معلوم نہیں ہو سکے. کیچ ایران سے متصل بلوچستان کا سرحدی ضلع ہے. اس ضلع کا شمار بلوچستان کے ان علاقوں میں ہوتا ہے جو شورش سے متاثر ہیں. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
اور اب نظر ڈالتے ہیں ٹیکنالوجی کی خبر پر. امریکی ریاست نیو یارک کے ایک جج نے اپنے حکم میں کہا ہے کہ آئی فون بنانے والی کمپنی ایپل کو اس بات پر مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ ایف بی آئی کو اپنے کسی لاکڈ فون تک رسائی دے. واضح رہے کہ ایف بی آئی ایپل سے گزشتہ برس سین برنارڈینیو میں عام شہریوں کو نشانہ بنانے والے حملہ آور رضوان فاروق کے فون کے مواد تک رسائی چاہتا ہے, لیکن ایپل نے صارفین کی سیکیورٹی کی بنا پر انکار کر دیا تھا. ایپل اپنے موقف پر ڈٹا ہوا ہے, جس کے بعد امریکہ میں یہ بحث جاری ہے کہ آیا ایسی سیکیورٹی کو اچھا کہا جائے یا نہیں جو معاشرے کے لیے خطرے کا باعث بن سکتی ہو. بی بی سی کے نامہ نگار ڈیو لی کے مراسلے کا خلاصہ شمائلہ خان کی زبانی.
ایپل اور ایف بی آئی کے درمیان تنازع اس وقت شروع ہوا جب ایف بی آئی کی جانب سے گزشتہ برس سین برنارڈینو میں عام شہریوں کو نشانہ بنانے والے حملہ آور رضوان فاروق کے فون کو ان لاک کرنے کی درخواست کی گئی تھی. ایف بی آئی کا کہنا ہے کہ یہ صرف ایک آئی فون کے مواد تک رسائی کا معاملہ ہے, لیکن ایپل کا کہنا ہے کہ اس کے پاس ایسا سافٹ ویئر ہی موجود نہیں ہے جو ایف بی آئی کا مقصد پورا کر سکے. اسی معاملے پر امریکی ریاست نیو یارک کے ایک جج نے حال ہی میں فیصلہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ آئی فون بنانے والی کمپنی ایپل کو اس بات پر مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ ایف بی آئی کو اپنے کسی لاکڈ فون تک رسائی دے. فیصلے کے بعد ایف بی آئی کے سربراہ جیمز کومی کا کہنا ہے کہ ایپل کے آئی فون کا انکرپشن تحفظ فراہم کرنے والے ایک خطرناک گارڈ کتے کی طرح ہیں جو قانون نافذ کرنے والی ایجنسیوں کو ثبوت اکٹھے کرنے سے روکتا ہے. واشنگٹن میں کانگریس کی ایک کمیٹی کے سامنے بات کرتے ہوئے ایف بی آئی کے سربراہ مسٹر کومی کا کہنا تھا کہ ایپل کی اپنے صارفین کو تحفظ کرنے کی صلاحیت پر شک نہیں.
آئی فون میں پہلے ہی دروازے جیسا ایک راستہ موجود ہے. بنیادی طور پر ہم ایپل سے درخواست کر رہے ہیں کہ آپ تحفظ فراہم کرنے والے خطرناک کتے کو دور لے جائیں اور ہمیں تک پہنچنے کی کوشش کرنے دیں. آئی فون 6 اور اس کے بعد آنے والے فونز میں یہ دروازے نہیں ہوں گے اور ایسا نہیں ہوگا, مجھے اس بات کا بہت یقین ہے. یا شاید میں کمپنی کی جانب سے معلومات کو محفوظ رکھنے کی قابلیت کے بارے میں اچھی طرح واقف نہیں. مثال کے طور پر آئی کلاؤڈ انکرپٹڈ نہیں ہے, لیکن میں رات بھر اس پریشانی میں جاگتا نہیں رہتا کہ آیا وہ آئی کلاؤڈ کے مواد کو محفوظ بنانے کے قابل ہیں یا نہیں. وہ اپنی معلومات اور جدت کو محفوظ رکھنے کے ماہر ہیں,
لیکن انہوں نے یہ بھی تسلیم کیا کہ اگر ایف بی آئی ایپل کے فون کو کھولنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر یہ دیگر کیسز کے لیے بھی ایک مثال بن سکتا ہے.
کسی بھی معاملے پر عدالت کا کوئی بھی فیصلہ دیگر عدالتوں کے لیے ایک مثال ہوتا ہے. ماہرین سے بات کرنے کے بعد میرے خیال میں اس میں تکنیکی حدود پائی جاتی ہیں جو سان برنارڈینو کے کیس میں سامنے آئی. دیگر عدالتیں, دیگر استغاثہ, دیگر کمپنیوں کے وکلا اسے ایک مثال کے طور پر دیکھیں گے یا اس سے تمیز کرنے کی کوشش کریں گے.
ٹیکنالوجی کمپنی ایپل کی ایف بی آئی اور امریکی پولیس کے ساتھ یہ لڑائی کیپٹل ہل میں عدالتی کمیٹی کے سامنے بھی پہنچی, جہاں حکومت کے وہ نمائندگان بھی موجود تھے جو امریکہ میں امن و امان نافذ کرنے سے متعلق معاملات سنبھالتے ہیں. 4 گھنٹوں تک ہونے والی اس بحث میں سب سے پہلے اس معاملے کی پیچیدگیوں پر غور کیا گیا, جس کے بارے میں ایف بی آئی کے ڈائریکٹر مسٹر جیمز کومی کا کہنا تھا کہ یہ اب تک ان کے سامنے آنے والا سب سے مشکل مسئلہ ہے جس سے انہیں نمٹنا پڑا. انہوں نے کمیٹی کو بتایا کہ ان کے ادارے کو قانون نافذ کرنے والے اداروں کے وہ کال بڑھتی ہوئی وارنٹ پروف اسپیسز یا ناقابل تلاشی والی جگہوں پر تشویش ہے, اور یہ وہ جگہیں ہیں جہاں عدالت کی اجازت کے باوجود انہیں تلاش نہیں کیا جا سکتا, نہ ہی پولیس کی جانب سے اور نہ ہی ٹیکنالوجی کی کمپنیوں کی طرف سے. اس موقع پر ایپل کی نمائندگی ان کے وکیل ब्रूस सेवल ने की, जिनका जनूबी कैरोलिना से कांग्रेस के नुमाइंदे ट्रे गॉडी के साथ जुमलों का तबादला हुआ। मिस्टर गॉडी का कहना था कि वो इसे एक मुतनाज़े केस में अदम तआवुन तसव्वुर करते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे मुमकिन है कि हम एक ऐसी दुनिया में रहें जहां FBI के पास मनशिया तलाश करने का इख्तियार तो हो लेकिन उसी मुश्तबा शख्स का लॉक्ड फोन देखने का नहीं। इसी अदालती कमेटी के सामने कांग्रेस में रिपब्लिकन पार्टी के नुमाइंदे डैरिल ईसा ने मिस्टर कॉमी को एप्पल की मदद मांगने पर काफी तनकीद का निशाना बनाया। मिस्टर डैरिल टेक्नोलॉजी के माहिरीन के दरमियान एक पसंदीदा शख्सियत करार दिए जाते हैं जो इंटरनेट के खिलाफ कांग्रेस में लाए जाने वाले कई बिल्स की मुखालिफत कर चुके हैं। मिस्टर ईसा ने कहा कि FBI ने डेटा तक रसाई हासिल करने के तमाम ऑप्शन पर गौर नहीं किया और एप्पल की सिक्योरिटी को खतरे में डालने पर तुले हुए हैं। उन्होंने कहा कि FBI को एप्पल जैसी कंपनियों पर इन्हिसार करने के बजाय टेक्नोलॉजी के माहिरीन पर सरमाया लगाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरा नुकता यह है कि अगर FBI खुद फोन को खोल सके तो एप्पल की मुखालिफत गैर मुतालिका हो जाएगी।
हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर आप पाकिस्तान और बांग्लादेश के मैच की खबर तो पढ़ ही रहे हैं। इसके अलावा एक ताज़ा तरीन खबर आपको बताते चलें कि इंडोनेशिया में शदीद जिलजिला आया है। अमरीकी अर्जियाती सर्वे के मुताबिक इंडोनेशिया के मगरबी साहिल पर 7.9 शिद्दत का सिलसिला आया है। फौरी तौर पर किसी नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं हुई। अमरीकी अर्जियाती सर्वे का कहना है कि जिलजिला मकामी वक्त के मुताबिक शाम 7:49 पर पेश आया। USSG का कहना है कि जिलजिले के मरकज जनूब मगरब में 808 किलोमीटर दूर पाडांग शहर में था और इसकी गहराई 10 किलोमीटर थी। सर्वे अभी जारी है।
बात करें,
मेरा नाम सैयद शहजाद बुखारी है, मैं दिल्लीपुर से बात कर रहा हूँ।
आजाद से मैं जुल्फकार अली का बोल बात कर रहा हूँ।
अपने मसाइल और राय का इजहार करें।
पाकिस्तान में खास तौर पे देही इलाकों में और शहरों में ये
फराक के शहर पेरिस में इतने सारे इंसानों को कत्ल करना बिला शुबा बहुत अफसोसनाक है।
BBC उर्दू के प्रोग्राम आपकी बात में
हमारा मुतालिबा ये इंसानी हकूक
ये दरख्वास्त है कि हमारे गांव की हालत देखें।
आपकी कॉल्स हर जुमेरात को नशर की जाएंगी।
मुझे एक शिकायत है कि BBC प्रोग्राम की खबरों में चाह रहा था कि वो नशर हो जाएं।
मैं BBC हमारा टोल फ्री नंबर है 0800-222-75 जो कि मोबाइल फोन से फ्री नहीं है। पाकिस्तान से बाहर के सामीन हमें इस नंबर पर फोन कर सकते हैं 0095126111139। ये नंबर टोल फ्री नहीं है।
सिंध हुकूमत ने आगाह किया है कि जस्टिस रिटायर्ड सरवर कुराई की सरबराही में थर में कहत की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए तश्कील कमीशन तहलील कर दिया गया है। अदालत ने गैर जानबदाराना कमीशन के लिए 17 मार्च तक नाम तलब कर लिए हैं। थर में गुज़िश्ता 3 सालों से मुसलसल कहत साली की वजह से, खुराक की कमी और दीगर बीमारियों की वजह से बच्चों की हलाकत के वाकयात पेश आ रहे हैं। कराची से रियाज सुहेल की रिपोर्ट।
सिंध हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह की सरबराही में डिवीजन बेंच में थरपारकर में खुराक व इलाज की सहूलियत के फुकदान, बच्चों की फोतगी और सिंध हुकूमत की रिलीफ कार्रवाईओं की निगरानी के लिए गैर जानबदाराना कमीशन के क्याम के हवाले से गैर सरकारी तंजीम पायलर की दरख्वास्त की समाअत हुई। पायलर के वकील फैसल सिद्दीकी ने मौकफ अख्तियार किया कि अदालत ने थर की सूरत हाल पर सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों पर मुश्तमिल गैर जानबदाराना कमीशन तश्कील देने की तजवीज देकर सिंध हुकूमत से जवाब तलब किया था, लेकिन सिंध हुकूमत ने जवाब दायर करने के बजाय जस्टिस रिटायर गुलाम सर्वर कुराई की सरबराई में कमीशन तश्कील दे दिया है जिसको एक बार पहले भी मुअत्तल कर दिया गया था। उन्होंने गुजारिश की कि चीफ सेक्रेटरी सिंध के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए, जिस पर अदालत ने सिंध के चीफ सेक्रेटरी सिद्दीक मेमन को तलब कर लिया। चीफ सेक्रेटरी सिद्दीक मेमन ने अदालत को बताया कि सूबाई हुकूमत थर की सूरतयाल से गाफिल नहीं, थर में लोगों को गंदम के फरामी के साथ सेहत और खुराक की कमी को खत्म करने के लिए भी इकदाम किए गए हैं और बंद और गैर फाल सेहत मराकज बहाल किए गए हैं। इसके अलावा इजाफी डॉक्टरों को भी तैनात किया गया है। चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह ने उनसे सवाल किया कि थर की सूरतयाल के बारे में सिंध सरकार ने कमीशन क्यों तश्कील दिया है जिसको अदालत पहले ही मुअत्तल कर चुकी है, जिस पर चीफ जस्टिस सिद्दीक मेमन ने बताया कि जस्टिस गुलाम सरवर कोराई जिस पर चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि जस्टिस गुलाम सरवर कोराई ने अदालत के फैसले की वजह से इंक्वायरी करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद सिंध हुकूमत ने वो कमीशन खत्म कर दिया। अब अदालत के अहकाम की रोशनी में नया कमीशन तश्कील दिया जाएगा और इस कमीशन के मेम्बरान के नाम अदालत में पेश किए जाएंगे और अदालत की मंजूरी के बाद ही हुकूमत कमीशन का नोटिफिकेशन जारी करेगी। अदालत ने हुक्म जारी किया कि 17 मार्च तक कमीशन के मेम्बरान के नाम अदालत में पेश किए जाएं। واضح ہے کہ سندھ کے سرائی علاقے تھر میں گزشتہ 3 سالوں سے قحط سالی کی صورتحال ہے. بچوں کی ہلاکت کے مسلسل واقعات پیش آ رہے ہیں. آج عدالت میں سماعت سے پہلے گزشتہ روز حکومت نے عدالت میں سماعت سے ایک روز پہلے صوبائی وزیر صحت جام مہتا ڈہر نے ایک پریس کانفرنس میں بتایا تھا کہ سندھ حکومت نے تھر میں 170 بند ڈسپینسریوں کو فعال کر وہاں پہ 557 تربیت یافتہ عملے کی مقرری کر دی ہے تاکہ مقامی لوگوں کو زیادہ سے زیادہ صحت کی سہولیات فراہم کی جائیں. ریاض سہیل, بی بی سی, کراچی.
اور اب چلتے ہیں صوبہ بلوچستان, جہاں کے دارالحکومت کوئٹہ میں صوبے کے دیگر علاقوں میں بلوچی ثقافت کا دن منایا گیا ہے. اس سلسلے میں کوئٹہ شہر میں مختلف تقاریب کا انعقاد کیا گیا. تفصیلات بتا رہے ہیں کوئٹہ سے محمد کاظم, اور اس رپورٹ میں جو کہ شروع ہو رہی ہے صوتی جھلک سے.
یہ ڈول کوئٹہ شہر میں میٹروپولیٹن کارپوریشن کے سبززار پر بلوچ ثقافت کے دن کی مناسبت سے منعقدہ ایک تقریب میں بجایا جا رہا ہے. گزشتہ 5-6 سال سے 2 مارچ کو بلوچ ثقافت کے دن کے طور پر منایا جا رہا ہے. اس دن کے حوالے سے کوئٹہ میٹروپولیٹن کارپوریشن کے علاوہ سیشن کورٹ اور دیگر مقامات پر بھی تقاریب کا انعقاد کیا گیا. اس دن کی مناسبت سے لوگوں نے بلوچی پگڑی, کپڑے اور دیگر ملبوسات زیب تن کیے ہوئے تھے. ان تقاریب میں ڈول پر رقص کے علاوہ بلوچی موسیقی بھی پیش کی گئی. ان تقاریب میں وہ مخصوص خیمے بھی لگائے گئے تھے جسے بلوچی اور براوی زبانوں میں گدان کہا جاتا ہے. ان گدانوں میں وہ تمام چیزیں آویزہ کی گئی تھی جن کو بلوچی ثقافت سے خاص نسبت ہے, جبکہ مخصوص بلوچی جوتوں اور کپڑوں کے سٹال بھی لگائے گئے تھے. اس دن کے حوالے سے ایک خاتون کا کہنا تھا,
اور 2 مارچ پوری دنیا میں موجود تمام بلوچوں کو یکجا کر رہے ہیں, جو جس کونے میں بھی ہیں سب کو یہ یاد دلا رہے ہیں. سب کو پتہ ہے ہم بلوچ ہیں, لیکن ایک دن ہم اس طرح منا رہے ہیں دنیا کے ہر کونے سے کہ ہم متحد ہیں.
کوئٹہ کے علاوہ بلوچستان کے دیگر علاقوں میں بھی بلوچ ثقافت کا دن منایا گیا. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
اور اب ذکر پاکستانی سینما کا. پچھلے کچھ برسوں میں پاکستانی سینما نے ایک بار پھر کروٹ لی ہے, اور ملک میں اور ملک بھر سے دیکھنے والوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا ہے, اور فلمیں بھی بہت زیادہ بننا شروع ہوئی ہیں. ماضی کو دیکھیں تو 1947 کے بعد سے کوئی 2 دہائیوں تک پاکستانی سینما نے, جسے لاہور کی فلم انڈسٹری کہیں تو غلط نہ ہوگا, میڈم نور جہاں سے لے کر انجمن جیسی اداکارائیں سلور اسکرین کو دیں, اور علی محمد علی اور زیبا جیسی جوڑیاں بھی سامنے آئیں. انڈین سینما میں بھی ان ایکٹرز اور ایکٹریسز کا نام رہا. اسی بارے میں مزید تفصیل بتا رہی ہیں عروج جعفری, اسلام آباد سے.
نئی پیڑھی کو آج لگتا ہے کہ پاکستان میں ایک بار پھر ماحول اور مارکیٹ فلمیں بنانے کے لیے بہتر ہے, سو فلمیں بن بھی رہی ہیں اور دیکھی بھی جا رہی ہیں. افسانہ نگار سعادت حسن منٹو پر بننے والی فلم کی اداکارہ نمرا بچا نے فلم میکنگ کی اس نئی لہر کو بڑے سلجھے ہوئے انداز میں سمجھایا.
ابھی تو صرف ایسے جیسے بچہ مطلب پانی میں ابھی اس نے تھوڑے سے اپنے پیروں کے انگوٹھے ہی ڈالے ہیں. یہ جو جنریشن جو اب فلمیں بنا رہی ہے, یہ ہماری جنریشن سینما کو دیکھتے ہوئے بڑی نئی ہوئی ہے. ہمارے بچپن کے بہت کچھ, میرے خیال میں 80s کی آپ بات اگر کریں تو 80s کے بعد سے ایک وہ جو ٹرینڈ تھا سینما جانے کا وہ بالکل ختم ہو گیا تھا. تو اس وجہ سے جو لوگ ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں اب, وہ ان کو ایک اندازہ تو تھا کہ انہوں نے فلم بنانی ہے, لیکن کس طرح بنانی ہے, کیا فلم بنانی ہے, یہ ہمیں ابھی تک نہیں معلوم.
آج فلمیں کراچی میں بھی بن رہی ہیں اور لاہور میں بھی, جبکہ پاکستانی سینما یا لالی ووڈ کی پہچان ہمیشہ لاہور شہر تھا. فلم کریٹک سلمان آصف نے لاہور فلم نگری کا ذکر کیا تو اس کی شان ہی کچھ اور تھی.
45 سے پہلے کا لاہور ذرا ذہن میں لائیے. یہ لاہور امرتا پریتم کا لاہور ہے, یہ امرتا شیرگل کا لاہور ہے, یہ فیض احمد فیض کا لاہور ہے, یہ وہ لاہور بی کے سانیال کا لاہور ہے, بی آر چوپڑا کا لاہور ہے. تو یہ وہ لاہور ہے جہاں پہ کہ اپنی ایک دنیا آباد تھی, وہ دنیا جس کا تعلق ساہتیہ یا ادب سے تھا.
پاکستان میں فنون لطیفہ یا آرٹ کو معاشرے اور سیاست نے ملائیت کی چادر ایسی اڑھائی کہ اسے دوبارہ کھوجنے میں برس لگ گئے, لیکن اب لوگ سنیما دیکھنے نکلے ہیں. प्ले राइटर ऑफ फिल्म जीवन हाथी के लिखारी फसी बारी खान का कहना है कि लोग फिल्म देखने निकले तो हैं, लेकिन अगर कहानियों में वैरायटी ना मिली तो शायद ये इंडस्ट्री फिर डूब जाए।
मेन स्ट्रीम सिनेमा एक तरफ अगर उनका चल रहा है, बहुत वैसी फिल्में तफरी तबा के लिए लोगों के लिए फिल्में बना रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप देखिए कि पिकू जैसी फिल्में, तलवार जैसी फिल्में, पिकू हमारे सामने मिसाल है उसकी कि वो कितनी मतलब सीरियस फिल्म है, उसका टॉपिक आप देखें वो ऐसा लगता है कि आप कोई अफसाना है जिसको आप मतलब स्क्रीन पर देख रहे हैं।
फसी बारी खान के अंदेशे अपनी जगह, मगर फिल्म बनाने की इस नई लहर से मुंसलिक फिल्म मंटो के डायरेक्टर और राइटर सरमद खूसट अपने तजुर्बे को जाती पसंद कहते हैं।
जो स्टोरी टेलिंग की टेक्निक्स, मेरा ख्याल है हम टेलीविजन के डायरेक्टर्स जैसे कि मैं हूँ या कुछ और है, जो हम टीवी पे नहीं कर पाए, हम वो सब फिल्में करना चाहते थे बहुत अरसे से। सो फॉर दैट मैटर नो, आई थिंक इट्स अ वेरी पर्सनल जर्नी फॉर मी टू बी ऑनेस्ट।
ओके,
वेल ऑफ कोर्स वो मीडियम ऐसा है कि वो कहीं ना कहीं उसकी कंजम्पशन होगी, लोग देखने आएंगे, उसको सिनेमा घर में ही चलना पड़ेगा। मगर अगर मैं सिर्फ यही कहूँ कि जी हाँ कोई कंसोलिडेटेड एक रिवाइवल के लिए काम हो रहा है, नहीं।
मंटो 2015 में बनने वाली वो पाकिस्तानी फिल्म रही जो मुल्क से बाहर भी देखी और पसंद की गई। इसे कोलकाता फिल्म फेस्टिवल में भी जाने का मौका मिला और जयपुर फिल्म मेले में मंटो को बेस्ट डिब्यूटेंट डायरेक्टर अवार्ड भी दिया गया। इस तख्लीकी या क्रिएटिव कोशिश में हौसला अफजाई और इंडियन मार्केट में जगह बनाना कैसा लगा? सरमद खूसट ने कहा कि वाकई ये खुश आयन बात थी और अगर हम इंडिया में अपनी फिल्मों की मार्केट बना सकें तो बुराई नहीं।
हमारी हिंदुस्तान में मार्केट बनना फिल्मों का अगर सिलसिला शुरू होता है, दैट वुड डेफिनेटली चेंज द गेम। तो वो हम भी अपनी फिल्म को प्रोडक्शन वाइज भी मेरा ख्याल है जरा ऊपर तभी ले जा सकेंगे जब मार्केट बड़ा होगा। तो हिंदुस्तान यकीनन जी, अगर हम उनके लिए एक मार्केट हैं तो हमें भी वो मार्केट कहीं ना कहीं डेफिनेटली उसको क्रैक करना पड़ेगा थोड़ा बहुत। ये तो वो चीजें हैं जो डेफिनेटली बाउंड्रीज को कम करती हैं और एक एक्सचेंज, हेल्दी एक्सचेंज हो सकता है।
पाकिस्तानी सिनेमा या लॉलीवुड ऐसे बच्चे की तरह है जिसे लोग पसंद तो करते हैं मगर संभालने से डरते हैं। लेकिन बॉलीवुड के लेजेंडरी अदाकार नसीरुद्दीन शाह ने ना सिर्फ पाकिस्तान की कुछ फिल्मों में काम किया बल्कि उसे सही फैसला भी समझा। उन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान के मंझे हुए टीवी डायरेक्टर शोएब मंसूर की फिल्म खुदा के लिए में काम किया। उनका कहना था कि खुदा के लिए फिल्म में जिन इश्यूज को दिखाने की कोशिश की गई थी, नसीरुद्दीन शाह उनसे बचपन में गुजर चुके हैं, यानी कठिन इस्लामी रिवाजों का मानना। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि माजी के सिनेमा ट्रेंड को अगर देखें तो उसमें समाजी मसाइल पर जरा कम ही फिल्में बनती थी।
47 से पहले जो बना करती थी वो बहुत ही डेटेड किस्म की कहानियां थी, उनमें बहुत कम ऐसे मेरे ख्याल से फिल्म मेकर्स थे जो प्रोग्रेसिव सब्जेक्ट्स लेते थे। पाकिस्तानी सिनेमा की को तरक्की करने के लिए एक सबसे पहली शर्त है कि वो बंबई के सिनेमा की नकल ना करे।
सभी फिल्म ज्ञानियों से बात करके लगा कि ये तमाम लोग पाकिस्तानी सिनेमा को दोबारा जिंदा करने से ज्यादा एक नई सिमत तलाश कर रहे हैं और शायद कुछ कर ही जाएं।
اسلام آباد پاکستان سے تفصیلات بتا رہی تھیں صحافی عروج جعفری۔ اور ہم نظر ڈالتے ہیں پاکستان اور بنگلہ دیش کے میچ پر، جس کی تفصیلات بتانے کے لیے اس وقت میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں فراز ہاشمی۔ فراز، سہر بن مخشم دید،
شکریہ غزنفر۔
کیا اسکور ہے اس وقت؟
غزنفر، اس وقت میچ بڑا دلچسپ ہو گیا
جی،
اور بنگلہ دیش کی پوزیشن لگتا ہے خاصی مستحکم ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے تک ان کے 8 اوورز کے اختتام تک 44 رنز بنائے تھے بنگلہ دیش کے بیٹسمینوں نے، اور ان کا ایک کھلاڑی آؤٹ ہوا تھا۔ تو ابھی 12 اوور باقی ہیں اور ان کے سامنے 130 کا ہدف ہے۔ تو اب تک جس طرح کی بیٹنگ کر رہے ہیں بنگلہ دیش، وہ کسی پریشر میں نظر نہیں آ رہے اور بڑی آسانی سے رن بنا رہے ہیں۔ آج جو ایک بات پاکستانی بالنگ کے حق میں نہیں جاتی، وہ محمد عامر کا اس طرح کا کارکردگی نہیں رہی جس طرح کی وہ انہوں نے بھارت کے خلاف دکھائی تھی، جس طرح کہ وہ بالر کے خلاف بال موو کر رہے تھے۔ انہوں نے پہلے اوور میں تین کھلاڑیوں کو آؤٹ بھی کر دیا تھا، لیکن آج ان کو کوئی وکٹ نہیں ملی، بلکہ ان کو تمیم اقبال نے پہلے اوور میں چھکا بھی مار دیا۔ اور لیکن تمیم اقبال جلدی آؤٹ ہو گئے، لیکن اس کے بعد جو ان کے دو کھلاڑی آئے ہیں سمیا سرکار اور دوسرے صابر، وہ بڑے اعتماد سے کھیل رہے ہیں۔ पाकिस्तान की बैटिंग के बारे में पूछना चाहेंगे आप उसे?
पाकिस्तान की बैटिंग के बारे में
हालांकि उसमें ज्यादा बताने के लिए होता कुछ नहीं, लेकिन आज हमारी तरफ से सरफराज अहमद बहुत अच्छी कारकर्दगी आई, उन्होंने सेंचुरी बनाई है।
फराज हाशमी बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही सरबीन अख्ताम को पहुंचा। सरबीन के एडिटर थे सकलैन इमाम, प्रोड्यूसर थी एमन ख्वाजा, लंदन से स्टूडियो मैनेजर थे अलिस्टर बीविस, इस्लामाबाद से आमिर सिद्दीकी। अजम फहदे को इजाजत दीजिए, आखिर में खास खास खबरों का खुलासा अहमद रजा की जुबानी।
मारूफ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट्स यूनियन के सदर कन्हैया कुमार को बगावत के मुकदमे में जमानत पर रिहा कर दिया गया है। अमरीका में सदारती इंतखाब के लिए डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टियों के उम्मीदवारों की नामजदगी के लिए 11 रियासतों में होने वाली वोटिंग में हिलेरी क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप कामयाब तरीन उम्मीदवार रहे हैं। इंडोनेशिया के मगरबी इलाके में समंदर तले ताकतवर जलजला आया है जिसकी शिद्दत रिक्टर स्केल पर 7.9 रिकॉर्ड की गई है। अफगानिस्तान के मशरकी शहर जलालाबाद में हुक्काम के मुताबिक भारतीय काउंसिल खाने पर मुसल्ला हमले में कम से कम 2 आम शहरी मारे गए। खलीज ताबून काउंसिल ने लबनानी तंजीम हिजबुल्लाह को दहशतगर्द करार दे दिया है। यूरोपीय कमीशन ने तारिकीन वतन के मसले से 2-4 यूरोपीय मुल्कों के लिए $75 करोड़ की हंगामी इमदाद का ऐलान किया है। और एशिया कप के अहम मैच में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को जीत के लिए 130 रन का हदफ दिया है। ये बीबीसी उर्दू सर्विस है।